بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان واستنى بسنتهم إلى يوم الدين. أما بعد، محترم بزرگو، دوستو اور بھائیو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. پچھلے جمعہ میں نے قرآن کریم کی ایک آیت کی کچھ تشریح کرنے کی کوشش کی تھی، جس میں اللہ تبارک و تعالی نے انسان کی زندگی کا مقصد بتایا ہے. یہ فرمایا ہے کہ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جنات اور انسانوں کو کسی اور کام کے لیے پیدا نہیں کیا سوائے اس کے کہ وہ میری عبادت کریں. اللہ جل جلالہ جو تمام کائنات کے خالق ہیں، اور انسان کی کو پیدا بھی انہوں نے کیا، جنات کو بھی انہوں نے پیدا کیا، وہ اس آیت کریمہ میں انسان کی تخلیق کا اور جنات کی تخلیق کا مقصد یہ بتا رہے ہیں کہ وہ میری عبادت کریں. پچھلے جمعہ میں نے یہ بھی واضح کرنے کی کوشش کی تھی کہ عبادت کا ایک تو ٹھیٹھ معنی ہے، اور یہ وہ ہے جسے فارسی میں پرستش کہا جاتا ہے، اردو میں یا ہندی میں پوجا کہتے ہیں، اور انگریزی میں اس کو ورشپ کہتے ہیں. قرآن کریم کی اصطلاح میں عبادت اس سے زیادہ وسیع مفہوم رکھتی ہے، اور مذہبوں میں چونکہ جو کچھ بھی احکام ہیں وہ صرف پوجا پاٹھ سے متعلق ہیں، چاہے عیسائی مذہب ہو یا یہودی ہو یا ہندو مذہب ہو، تو ان کے ہاں جو بنیادی تقاضے ہیں مذہب کے، وہ صرف ان خاص اعمال سے متعلق ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنے عجز و نیاز کا اور اپنے تذلل کا اظہار کریں. زندگی کے جتنے اور دوسرے معاملات ہیں ان کا، اس کے بارے میں ان کے ہاں کوئی تفصیلی احکام موجود نہیں ہیں. لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو دین ہمیں عطا فرمایا، اس میں عبادت کی دو قسمیں کی. ایک وہ جس کو عرف عام میں عبادت کہتے ہیں، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ، اور دوسرے عبادت کو وسیع مفہوم میں اطاعت کے ہم معنی قرار دیا گیا، تابع داری، فرما برداری، اطاعت، یہ بھی عبادت کے مفہوم میں داخل. اگر عبادت کا پچھلا مفہوم مراد ہوتا صرف جو پرستش سے تعلق رکھتا ہے، وہ عبادت کے ایسے اعمال ہوتے ہیں کہ جن کا سوائے اللہ تعالی کے آگے اپنی عاجزی کے اظہار کے کوئی اور مقصد نہیں ہوتا. تو پھر جب یہ باری تعالی نے فرمایا کہ انسان کو پیدا ہی اس لیے کیا تھا تاکہ میری عبادت کرے، تو عبادت تو اسی طرح جب مقصد زندگی یہ قرار پایا تو بظاہر ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ 24 گھنٹوں میں سے کوئی وقت بھی کسی اور کام کے لیے نہ نکال سکے. مقصد جب عبادت ہوا تو ہونا چاہیے تھا کہ ہر وقت نماز پڑھتا رہے آدمی، ہر وقت سجدے میں پڑا رہے، ہر وقت اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتا رہے. لیکن اللہ جل جلالہ نے اپنے فضل و کرم سے ہم انسانوں کی خاصیت کو مد نظر رکھتے ہوئے عبادت کو ایک وسیع مفہوم دے دیا. ملائکہ ہیں مثلاً، فرشتے ہیں، وہ بھی عبادت گزار ہیں، کوئی پوچھ سکتا تھا کہ جو بھائی جب اگر انسان کو پیدا کرنے کا مقصد عبادت ہے تو یہ بہترین کام تو وہ فرشتے انجام دے رہے ہیں صدیوں سے، ہزارہ سال سے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے فضل و کرم سے ہم پر یہ احسان فرمایا کہ چونکہ یہ بندہ ایسا ہم پیدا کر رہے ہیں جس کو بھوک بھی لگے گی، جس کو پیاس بھی لگے گی، جس کے کچھ جسمانی تقاضے بھی ہوں گے، اس لیے اس کو اپنے پیٹ بھرنے کے لیے بھی کام کرنے کی ضرورت پڑے گی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عبادت کو فرشتوں کی عبادت سے زیادہ عام اور وسیع کر دی، اور یہ فرمایا کہ جو میں چند اعمال جو تمہیں تمہارے اوپر فرض کر رہا ہوں، پانچ وقت کی نماز ہے، رمضان کے روزے ہیں، زکوٰۃ ہے، حج ہے وغیرہ، یہ تو ہیں ہی، لیکن میں تمہیں زندگی کے جتنے کام تم کرو گے اگر میری اطاعت اور میری فرما برداری کے ساتھ کرو گے میں اس کو بھی عبادت قرار دوں گا۔ روزی کماؤ گے اللہ کے حکم کے مطابق اور اللہ تبارک وتعالیٰ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق، تو تمہارا روزی کمانا بھی عبادت، اور تم اپنے بیوی بچوں کے ساتھ گھر میں اپنی زندگی گزارو گے اور ان کے ساتھ تم ہنسو بولو گے اگر تم نے وہ سارا کام بھی میری اطاعت کے ساتھ کیا کہ اس میں کوئی گناہ شامل نہ ہوا، اور میں نے اپنے نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ حسنہ تمہارے سامنے پیش کیا ہے، جو نمونہ پیش کیا ہے کہ آپ اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ کس طرح رہتے تھے، وہ بھی اگر تم نے میش نظر رکھا تو وہ بھی تمہارے لیے عبادت۔ یہاں تک کہ رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میاں بیوی کے جو اپنے خاص پرائیویٹ تعلقات ہوتے ہیں، جب وہ تعلق قائم کرتے ہیں تو اس پر بھی ان کو عبادت لکھا جاتا ہے، ثواب ملتا ہے۔ صحابہ کرام نے پوچھا کہ یا رسول اللہ وہ تو ہم اپنے جنسی خواہش کی وجہ سے کرتے ہیں، تو آپ نے فرمایا کہ جنسی خواہش اگر تم ناجائز طریقے سے پوری کرتے تو گناہ ہوتا؟ صحابہ کرام نے عرض کیا بے شک ہوتا ہے یا رسول اللہ، کہا کہ جب تم اللہ کے حکم کے مطابق کر رہے ہو تو اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں ثواب بھی عطا فرمائے۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہماری عبادت کو اس طرح بنا دیا کہ اگر ایک مسلمان چاہے تو صبح بیدار ہونے سے لے کر رات کے سونے تک، یہاں تک کہ سوتے وقت بھی اس کو عبادت گزار قرار دے سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو کچھ کر رہا ہے وہ اللہ کے حکم کے مطابق کر رہا ہے، حرام نہیں کھا رہا، حلال طریقے سے روزی کما رہا ہے، اور کوئی اپنی آنکھوں کو غلط استعمال نہیں کر رہا، اپنی جنسی خواہشات کو غلط استعمال نہیں کر رہا، تو یہ ساری باتیں اللہ تعالیٰ کے ہاں عبادت لکھی جائیں گی۔ یہ اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے انسان کے اوپر کہ اس کے اندر خواہشات بھی پیدا فرما دی، ضروریات بھی پیدا فرما دی، اور ان کا ایک دائرہ بھی متعین کر دیا کہ اس دائرے میں رہتے ہوئے تم سارے کام کر سکتے، اور ہم اس کو عبادت قرار دے دیں۔ لیکن ہوتا یہ ہے کہ جب ہم لوگوں کو چھوٹ مل گئی کہ ٹھیک ہے بھائی پانچ وقت نماز پڑھ لیا کرو، دن میں پانچ نمازیں تمہارے دن میں پڑھتے ہیں، رمضان کا مہینہ آئے گا تو روزے رکھ لیا کرو، آج استطاعت ہے تو زکوٰۃ ادا کر دیا کرو، اور استطاعت ہے تو حج کر لینا ایک مرتبہ زندگی میں، باقی چھوٹ دے دی کہ بھئی کھاؤ کماؤ۔ اب یہ جو چھوٹ ملی کھانے کمانے کی، تو ہمارا حال یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کھانے کمانے میں لگے اور دنیا کے ان مشاغل میں مصروف ہوئے جو روزی کمانے سے متعلق ہیں، جو ریاست اور سیاست سے متعلق ہیں،
قیادت سے متعلق ہیں. تو کیا ہوا کہ نماز پڑھنے تو پانچ وقت آ گئے الحمدللہ، لیکن جو باقی سارے اوقات ہیں وہ ان کاموں میں صرف ہو رہے ہیں جو دنیاوی کام کہلاتے ہیں. جب وہ سارے کام اس میں صرف ہو رہے ہیں تو بعض اوقات انسان یہ بھول جاتا ہے کہ یہ سارے کام مجھے میرے اللہ نے حلال کیے تھے، لیکن کچھ شرائط کے ساتھ، کچھ قیود کے ساتھ، کچھ خاص طریقے کے ساتھ. نتیجہ یہ کہ جب دن رات وہ اسی میں لگا ہوا ہے، صبح فکر یہ چھاری ہوئی ہے کہ مجھے ملازمت کرنی ہے، مجھے تجارت کرنی ہے، مجھے پیسہ کمانا ہے، مجھے گھر میں لا کر اپنے بچوں کا پیٹ پالنا ہے، دن رات جب یہ فکر دماغ اور ذہن پر مسلط ہو گئی اور گھر میں گیا تو وہاں پہ ہنسنا ہے، بولنا ہے، بیوی ہے، بچے ہیں، بھائی ہے، بہن ہے وغیرہ، تو اس کے نتیجے میں جو اللہ تعالی کی یاد ہے وہ مدھم پڑ جاتی ہے. یہاں تک کہ جب مسجد میں آتا ہے نماز پڑھنے کے لیے تو کہتا ہے اللہ اکبر اور نماز شروع کرتا ہے، کچھ رٹے ہوئے الفاظ ہیں جو منہ سے ادا کرتا رہتا ہے، دل کہیں اور دماغ کہیں. دل کہاں ہے اور دماغ کہاں ہے؟ انہی مشغلوں میں جو اللہ تعالی نے حلال کر دیے تھے، لیکن یہ فرما کر حلال کیے تھے کہ تم اس کو صحیح نیت کے ساتھ، میرے ذکر کے ساتھ ان کو انجام دینا. اب وہ اللہ کی یاد پیچھے چلی گئی، یہاں تک کہ نماز کے اندر بھی پیچھے چلی گئی. چند رٹے ہوئے الفاظ ہیں جو پڑھ لیے، قصہ ختم ہو گیا. قرآن کریم نے فرمایا تھا تجارت کرنا، لیکن یہ تجارت کیا بلکہ جتنے بھی روزی کمانے کے طریقے ہیں وہ اختیار کرنا، اس کو اللہ اللہ کا فضل قرار دیتا ہے. چنانچہ فرمایا اذا قضی، جمعہ کی نماز کے بارے میں فرمایا اذا قضیت الصلاۃ فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ، جب نماز پوری ہو جائے تو جاؤ زمین کے اندر پھیل جاؤ اور اللہ کا فضل تلاش کرو، یعنی روزی کماؤ. یہ کہا، ساتھ میں یہ کہہ دیا وذکر اللہ کثیرا، روزی ضرور کماؤ لیکن روزی کمانے کے وقت میں بھی اور ان کاموں کے دوران بھی اللہ کا کثرت سے ذکر کرنا، اللہ کو کثرت یاد کرنا. اب ہم ابتغوا من فضل اللہ کے دائرے کی حد تک تو آ گئے، وہ ہمارے خواہشات اور ضروریات کے مطابق تھا، یعنی تجارت کرنا، زراعت کرنا، ملازمت کرنا وغیرہ. وذکر اللہ کثیرن کو بھول گئے کہ یہ سب کچھ جو جائز قرار دیا گیا تھا وہ اس طرح قرار دیا گیا تھا کہ اللہ کی یاد تمہارے دل سے نہ مٹے. تجارت کے وقت بھی تم یہ سمجھو کہ میں، مجھے میرا پروردگار دیکھ رہا ہے، ملازمت میں بھی یہ دیکھو کہ میرا پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے، اور اس کی وجہ سے میں کبھی رشوت کا پیسہ نہیں لوں گا، میں کبھی حرام نہیں کھاؤں گا، میں کہیں لوگوں پر ظلم نہیں کروں گا. یہ ساری باتیں اس وقت ہوتی جب تم نے اللہ کو کثرت سے یاد کیا ہوتا، لیکن تم وہاں تک محدود ہو کے رہ گئے وابتغوا من فضل اللہ، اور وذکر اللہ کثیرن کو بھول گئے کہ اللہ کو کثرت سے یاد کرنا. تو میرا مالک ایسا مہربان ہے کہ چونکہ بندے کی یہ خاصیت، اس کو خود اس سے زیادہ کون جانے گا، کہ یہ جب میں اس کو اجازت دوں گا کہ تو دنیاوی کام بھی کر سکتا ہے، اس کو بھی میں عبادت لکھ دوں گا، تجارت کرے گا، زراعت کرے گا، نوکری کرے گا، پیسے کمائے گا، تو یہ اس میں ایسا بعض اوقات محو ہو جایا کرے گا کہ جو اصل مقصد تھا، جہاں سے چلا تھا، اس کو بھول جائے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سال کے مختلف حصوں میں کچھ دن، کچھ راتیں، کچھ مہینے ایسے مقرر کر دیے کہ یہ بھٹکتا ہوا آدمی جو اللہ کے ذکر کو، اللہ کی یاد کو بھول گیا ہے، اس کو ان دنوں میں کان پکڑ کر بلا لیتے ہیں. कि तू कहां भागा जा रहा है, हमारे जिक्र से किस तरह गाफिल हो रहा है, हमारी याद से किस तरह गाफिल हो रहा है। चल तुझे मैं ऐसा दिन देता हूं, ऐसी रात देता हूं, जिसके अंदर तू दोबारा लौट कर आ जाएगा मेरे पास। तो ये जो रमजानुल मुबारक का महीना आ रहा है, दरहकीकत ये रमजान का महीना इस मकसद के लिए है कि हम 11 महीने अल्लाह ताला ने जो हमें इजाजत अता फरमाई थी दुनियावी कारोबार की, उस इजाजत को हमने गलत इस्तेमाल किया और उसमें अल्लाह की याद को फरामोश कर बैठे। उसमें हमसे गलतियां भी हुई, उसमें हमसे कोताहियां भी हुई, उसमें हमसे गुनाह भी हुए। तो अल्लाह ताला रमजान के महीने को फरमा देते, ये मेरा महीना है, ये मेरा महीना है। और मेरा महीना होने से क्या माना, क्या गाफिल इंसान इस महीने के अंदर तू जो हमसे दूर भाग गया था, अब जरा करीब आ जा। इंसान को अल्लाह तबारक बताला अपना कुर्ब अता करने के लिए ये महीना हमें अता फरमाते कि और दिनों में तुम इधर उधर भाग रहे थे, रमजान के अंदर हम तुम्हें बुलाते हैं कि तुम हमारे करीब आ जाओ। करीब कैसे आओगे कि कुछ इबादतें तो हमने तुम्हारे जिम्मे फर्ज कर दी, जैसे रोजा, रोजा इबादत, इसमें तुमसे मशक कराई जाएगी इस बात की कि दिल चाह रहा है खाना खा लूं, खाओगे नहीं, दिल चाह रहा है पानी पी लूं, पियोगे नहीं। क्यों नहीं खाओगे, क्यों नहीं पियोगे, इसलिए खाओ पियोगे नहीं कि मेरे मालिक ने मुझे रोका है। जो सच्चा रोजेदार है उसके सामने अगर 1,00,000 रुपए भी, 1,00,00,000 रुपए भी कोई दे दे कि 1,00,00,000 तो देता हूं रोजा तोड़ दे, तो तोड़ेगा नहीं। क्यों नहीं तोड़ेगा, इसलिए कि कहता जी मेरे मालिक ने मुझे खाने पीने से मना किया हुआ है। तो ये सोच इस फरीजे के जरिए, रात को तरावी को मसनून करार दे दिया कि इसमें तरावी के जरिए तुम अल्लाह ताला से लौ लगाओ, अल्लाह ताला के करीब आओ, कुरान पढ़ो, कुरान सुनो, और उसके नतीजे में वो जो तुम अल्लाह को भूल गए थे उस भूल से तुम्हें नजात मिलेगी इस कयाम रमजान के जरिए। तो ये तो कुछ चीजें हैं कि जो अल्लाह ताला ने मुकर्रर फरमा दी, किसी को फर्ज करार दे दिया, किसी को सुन्नत करार दे दिया। लेकिन जब मकसूद ये है कि रमजान दरहकीकत इंसान को, भटके हुए इंसान को राह रास्त पर लाने और अल्लाह ताला के साथ ताल्लुक मजबूत करने के लिए भेजा गया है, तो फिर इस महीने की ये रूह, इस महीने का ये फलसफा, इस महीने का ये तकाजा इंसान को मैं अपने जहन में रखते हुए रमजान के महीनों को आम महीनों से अलग तरीके पर गुजारना चाहिए, उसकी तैयारी करनी चाहिए पहले से। आजकल एक रस्म बनी है कि तकरीबात मुनक्किद होती हैं इस्तकबाल रमजान के नाम से, कि भाई रमजान का इस्तकबाल करो। रमजान का इस्तकबाल किस तरह होता है, कोई उसमें कुछ लोग जमा हो गए, किसी ने कोई तकरीर कर दी और खाना पीना हो गया, वो तकरीब मुनक्किद हो गई इस्तकबाल रमजान की। ऐसा कहीं हमने सहाबाए किराम की जिंदगी में तो देखा नहीं कि रमजान आने से पहले कोई तकरीब मुनक्किद फरमाते हो इस्तकबाल रमजान की। असल इस्तकबाल रमजान का यह है कि आदमी पहले से अपने आप को ये इस बात के लिए तैयार करे कि ये महीना जो आ रहा है ये असल मकसूद इसका अपने असल मकसद पैदाइश यानी इबादत की तरफ मुंतकिल होना है। ये अपने जहन में एक मर्तबा पक्का कर ले कि भाई 11 महीने मैंने गुजारे हैं पता नहीं किन किन मशगलों के अंदर, चाहे वो जायज ही हो हलाल ही हो, और उसमें भी कहां मैं भटका हूं कहां नहीं भटका अल्लाह ही जाने, लेकिन ज्यादातर मेरी मसरूफियत और ज्यादातर मेरा ध्यान और ख्याल वो अपनी दुनियावी जरूरियात पूरी करने में गुजरा है, और उसकी वजह से मैं अल्लाह तबारक व ताला की याद, अल्लाह ताला का जिक्र, अल्लाह ताला की बराह रास्त इबादत वो मैं इतनी नहीं कर सका जितनी करनी चाहिए थी। लिहाजा अब मैं इस महीने को मखसूस करता हूं इबादत की पहली किस्म के लिए जिसके लिए मुझे पैदा किया गया, उसके लिए मखसूस करता हूं, और उसके लिए तैयारी मुझे ये पहले से ये करनी पड़ेगी कि मैं अपने निजाम अवकात को रमजान में अपना निजाम अवकात ऐसा बनाऊं कि जिसमें मेरा ज्यादा से ज्यादा वक्त अल्लाह ताला से ताल्लुक जोड़ने में खर्च हो। और पहले से आदमी इसका मंसूबा बनाए रमजान आने से पहले कि जितनी मसरूफियात को, जिसको दुनियावी मसरूफियात कहा जाता है, उन मसरूफियात को रमजान के महीने में जितना कम से कम कर सके वो कम करे, फजूलियात से इज्तनाब करे, और पहले से इस बात का इंतजाम करे कि मैं मेरी जो कुछ जरूरियात हैं उनको उनसे भी पहले फारिग हो जाऊं, और जब रमजान आए तो रमजान को इस महीने को मैं ज्यादा से ज्यादा अल्लाह ताला की इबादत में सर्व करूं। इसके लिए पहले से मंसूबा बनाना पड़ेगा, हर इंसान को चाहिए कि वो ये मंसूबा बनाए। मेरे जिम्मे बहुत सारे काम हैं दुनिया के, वो जितने मैं पहले से पहले ऐसे काम जो मुझे अपनी मसरूफ अपने काम में मसरूफ रखेंगे उनको मैं रमजान के आने से पहले पहले पूरा कर लूं, और पूरा करके जब रमजान का महीना आए तो रमजान के महीने के अंदर मैं ज्यादा से ज्यादा इबादत में लग जाऊं। और जैसा मैंने अर्ज किया कि अल्लाह ताला ने इसमें भी ये नहीं फरमाया कि 24 घंटे सजदे में पड़ा रहा करो, बल्कि कुछ चीजें फर्ज की है, रोजा सिर्फ चंद घंटे के लिए, और सुबह को सुबह सादिक से पहले के वक्त से लेकर गुरूब आफ्ताब तक बस इतना रोजा है, और रात को तरावी सुन्नत करार दी है, 20 रकतें पढ़ने को सुन्नत करार दिया है, ये तो अल्लाह ताला की तरफ से ही मुकर्रर है। लेकिन जब मकसूद यह हुआ कि इस महीने के अंदर अल्लाह जल्ल जलालहु से अपना ताल्लुक मजबूत बनाना है, उसको तकवियत देनी है, तो फिर इसमें कुछ अपनी तरफ से मुस्तहब मामूलात का इजाफा करें कि जो कोई दिन उनसे खाली ना जाए, उसके बारे में कुछ मैं अर्ज करता हूं। और अल्हम्दुलिल्लाह अकाबिर से जो बातें सुनी हैं उन्हीं को आपके सामने दोहराता हूं कि इस महीने को कुरान करीम से खास ताल्लुक, खास ताल्लुक क्या है कि अल्लाह तबारक बताला ने सबसे पहले जो पूरा कुरान नाजिल फरमाया बैत इज्जत में वो रमजान के महीने में, और रमजान की भी लैलतुल कद्र में, इन्ना अंजलनाहु फी लैलतिल कद्र, और फिर रसूल करीम सरवरत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही का आगाज हुआ, सबसे पहले गार हिरा में आप पर जो वही नाजिल हुई वो भी रमजान का महीना था। इसलिए कुरान करीम में रमजान के महीने का तारुफ इस तरह फरमाया, शहर रमजान अल्लज़ी उन्ज़िला फीहिल कुरान, رمضان کا مہینہ وہ عظیم مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا. لہذا قرآن جو ہے وہ اس کو خاص نسبت ہے رمضان مبارک سے، یا یوں کہہ لو کہ رمضان کو خاص نسبت ہے قرآن کریم سے. لہذا اس مہینے میں قرآن کریم کی تلاوت اور اس کو سمجھنے کی کوشش اہتمام کے ساتھ کرنی چاہیے. تلاوت بھی زیادہ ہو اور کچھ وقت اس کو سمجھنے کے لیے بھی نکالا جائے. تلاوت کا معاملہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی تلاوت کو افضل الاذکار قرار دیا ہے. سارے ذکر، ساری تسبیحات، سارے وظیفے وہ ایک طرف اور قرآن کی تلاوت ایک طرف. ہر حرف پر 10 نیکیاں دینے کا وعدہ فرمایا، ہر حرف پر. اور یہ فرمایا کہ اگر الف لام میم تم نے پڑھا تو میں کہتا ہوں الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے، لہذا صرف الف لام میم پڑھنے پر 30 نیکیاں. اللہ تعالیٰ نے یہ نسخہ شفاہ میں ایسا تھا فرمایا، کوئی اگر کوئی حکیم، کوئی ڈاکٹر کوئی نسخہ لکھے تو فائدہ اس وقت ہوتا ہے جب اس میں دبا دبا جو لکھی ہے وہ استعمال کرے آدمی. صرف پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، حاصل نہیں ہوتا. لیکن یہ نسخہ شفاہ ایسا بھیجا ہے جس کے پڑھنے کے بھی اللہ تعالیٰ نے فائدہ قرار دے دیا. لہذا قرآن کریم کی تلاوت کا اس میں خصوصی اہتمام کیا جائے. ہمارے بزرگوں میں ایسے حضرات گزرے ہیں کہ جو قرآن کریم ایک دن میں پورا پورا قرآن کریم پڑھ لیتے تھے، بعد 3 دن میں، بعد 10 دن میں، بہرحال جتنا زیادہ سے زیادہ ہو سکے. اس میں ایک کام میں اور عرض کرتا ہوں، اس کو براہ کرم توجہ کے ساتھ انجام دینے کی کوشش کریں. وہ یہ کہ تلاوت بے شک بہت بڑی فضیلت کی چیز ہے، لیکن تلاوت کا بھی وہ طریقہ جو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا گیا جبریل امین علیہ السلام کے ذریعے. لہذا یہ نہیں کہ وہ جس طرح چاہا پڑھ لیا، اس کا جو طریقہ ہے اگر کسی نے وہ پورا نہیں سیکھا تو رمضان کے اندر اپنی مسجد کے ائمہ سے، اساتذہ سے مل کر وہ سیکھے. تجوید جس کو کہتے ہیں کہ عین کہاں سے نکلے گی، سا میں اور سین میں اور صاد میں کیا فرق ہوگا، یہ تفصیلات کسی سے مشق کرا کے، کیونکہ قرآن اسی طرح پڑھنا ہے جس طرح نازل ہوا تھا. لہذا مجھول پڑھ لیا، غلط سرد پڑھ لیا، سا کی جگہ سین پڑھ لیا، سین کی جگہ صاد پڑھ لیا، اس سے کیا ہوگا، بعض اوقات معنی بھی بدل جاتا. لہذا اس کی مشق کریں. اور پھر قرآن صرف تلاوت کے لیے نازل نہیں ہوا، قرآن اس لیے نازل ہوا تاکہ ہمیں آپ کو اس سے ہدایت ملے. ہدایت کب ملے گی؟ جب اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. تو اس رمضان کے مہینے میں کچھ وقت نکالیں اس کام کے لیے کہ قرآن کریم کو سمجھ رہا ہے، اس کے لیے وقت نکالیں. اور پھر چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے زبان پر ذکر رہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یہ زبان پر جاری رہے پورے رمضان. اور ساتھ ہی دعا کی کثرت اپنے سارے مقاصد کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنے کا اہتمام کریں. اور ایک مناجات مقبول کے نام سے کتاب چھپی ہوئی ہے جس میں رسول کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعائیں منقول ہیں. آپ سے زیادہ بہتر کون دعائیں مانگے گا، لہذا وہ مناجات مقبول کی ایک منزل بھی روزانہ پڑھ لیا کریں. پہلے سے اس کام کے لیے اپنے ذہن بھی، اپنا پروگرام بھی تیار کرنے کی ضرورت ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے اور صحیح رمضان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق بخشے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.